أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں سورہ لیل کا تعارف پیش کیا جائے گا. پچھلے ہفتے بھی ہم نے سورہ لیل کا ایک مختصر تعارف پیش کیا تھا، اور جو آیات باقی رہ گئی تھی انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر یا ان کی وضاحت یا ان کا تعارف آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، جو گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ مل کے اس سورے کے تعارف کے حوالے سے. لیکن پہلے ہم اس سورے کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے رات کی جب دن پر چھا جائے، اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہیں. پس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، پس ہم اسے جلد ہی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے. اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، پس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا سامان فراہم کریں گے. اور جب وہ سقوط کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا. راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا اور آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں. پس میں نے تمہیں بھٹکتی آگ سے متنبہ کر دیا، اس میں سب سے زیادہ شقی شخص ہی تپے گا جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا ہو، اور نہایت پرہیزگار کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنا چاہتا ہو. وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ لیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا، اور انشاءاللہ جو آیات باقی رہ گئی ہیں تعارف کے حوالے سے آج ان پہ گفتگو ہوگی. ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا قرآن کے آخری سورہ یعنی سورہ ناس تک کے تعارف تک اور پیام رحمان سے آپ امید ہے کہ محظوظ ہوتے ہوں گے, استفادہ کرتے ہوں گے, اور ہمارا یہ پروگرام بلکہ آپ کا اپنا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم چلتے ہیں مہمان کی طرف, اپنے مہمان جناب مولانا عباس حسنی صاحب کی طرف, اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ, خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو, اور ہفتہ وحدت جو مسلمانوں کے درمیان ایک نہایت ہی اہم ترین ایام ہیں, یعنی 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک جو یہ 5 دن ہیں, اس میں ہم تمام مسلمان اتحاد, یکجہتی اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم مسلمانوں کے دلوں میں اس حساس دور میں زیادہ سے زیادہ نزدیک کرے, اور ہمیں اپنے مشترکات پر عمل کرنے اور اپنے مشترک دشمن کے مقابلے میں متحد ہونے کی توفیق عطا کرے.
الہی آمین. یقیناً اس وقت اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے درمیان, یکجہتی, اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جسے تمام مسلمانوں کو بالخصوص مختلف فرقوں کے جو علماء ہیں اور بڑی شخصیات ہیں, چاہے سیاسی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں, انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے اتحاد ہی میں ان کی کامیابی پوشیدہ ہے اور مضمر ہے.
بے شک.
قبلہ, ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے ہفتے سورہ لیل کا تعارف آپ نے پیش کیا تھا, آیت نمبر 3 سے لے کر 11 تک کی ایک مختصر سی تفسیر پیش کی تھی. اگر اس حوالے سے کوئی نقطہ ان آیات کی تفسیر میں رہ گیا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس نقطے سے گفتگو کا آغاز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله والصلاة على اهله. گزشتہ ہفتے ہم نے جن آیات کی تفسیر اور گفتگو جو بیان کی تھی, اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے مختلف قسموں کے بعد, رات کی, دن کی, اور نر اور مادہ کی قسموں کے بعد جو ہے وہ دو گروہ بیان کیے تھے. ان دو گروہوں کی صفات بھی بیان کی تھی. ایک گروہ وہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والا ہے, جو خوشبخت ہونے والا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ناکام اور بدبخت ہونے والا ہے. ان دونوں کی خصوصیات بھی بیان کی تھی. جس میں پہلا گروہ وہ تھا, اس کے لیے کہا تھا کہ پہلا گروہ وہ ہے کہ جس کی ایک صفت یہ تھی کہ جو انفاق کرتا ہے اللہ
من
اعطا. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا آتا کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں. البتہ یہ مطلق چیز ہے کہ مطلب جو بھی اللہ نے جس کو دیا ہے, علم دیا ہے, مال دیا ہے, ثروت دی ہے, منصب دیا ہے, جو بھی کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے اسے انفاق کرنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس جو ہے مال نہیں مثال کے طور پر, لیکن اگر کسی کے لیے واسطہ اور رابطہ اور سورس بن سکتا ہے اور اپنی آبرو کا انفاق کرتا ہے کسی کے لیے, تو بھی ایک طرح کا انفاق شمار کیا جاتا ہے.
ان معاشرے کے اندر اس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے, کسی کے کام آ سکتا ہے اپنی شخصیت اور حیثیت کے اعتبار سے.
جی جی, تو وہ بھی ایک طرح کا انفاق. البتہ مال کے انفاق کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں اور بارہا جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ تم مال کا انفاق کرو. یہاں تک کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جب تک اس چیز کا انفاق نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں جو چیز تمہیں محبوب ہے. یعنی آیت یہ بتا رہی کہ ہم اپنے وہ چیز نہیں کہ جو ہم ناپسند ہے اسے ہم انفاق کریں, جو ہمارے کام آنے والے نہیں ہے, نہیں, بلکہ جو چیز ہم کو محبوب ہے ہم اس چیز کا اللہ کے راہ میں انفاق کریں. اسی طرح سے آیات کے علاوہ جو ہے روایات بہت ہی زیادہ انفاق کی تاکید کرتی ہیں. جو ضرورت مند لوگ ہیں, جو نیاز مند لوگ ہیں, جو فقیر لوگ ہیں, جو محتاج لوگ ہیں, ان کا انفاق کریں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اور انفاق یہ نہیں کہ ہم کسی کے 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے, 200 روپے مدد کر دیں, نہیں, بلکہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کی سرپرستی ہم لے لیں, اگر کوئی جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کی ہم تعلیم کا انتظام کریں اور پوری مکمل تعلیم کا انتظام کریں. یہ بھی کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو پا رہی جہیز کی وجہ سے, اس کے ہم جہیز کا انتظام, یہ سب انفاق ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یعنی بہت ہی زیادہ مفسرین نے بھی جو ہے اس آیت کی جب تفسیر بیان کی تو اس کے ذیل میں مختلف روایات لے کے آئے ہیں کہ جو انفاق کی تاکید کرتی ہے. میں ایک دو روایت بیان کرنا چاہ رہا
جی,
تھا.
بسم اللہ, بسم اللہ.
اس میں ایک روایت جو ہے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام
صلی اللہ علیہ
وسلم, آپ فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ادخال السرور علی المومن, کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ مومن کے دل کو خوش کیا جائے. مومن کے دل کو اب ظاہر سی بات ہو سکتا ہے ہدیے کے ذریعے, ہو سکتا ہے سلام کے ذریعے, ہو سکتا ہے اچھی گفتگو کے ذریعے. اس کے بعد دو چیزیں بیان کرتے ہیں, شہابت و مسلم و قضاء و دین, ایک تو کسی مسلمان کو سیراب کرنا, اور دوسرا مرید بتاتے ہیں کسی کے قرض کو ادا کرنا.
کیا کہنا, سبحان اللہ,
کسی کے اوپر کوئی قرض ہے, مالی بوجھ ہے, اس کو اس کے گردن سے
اتار دینا.
اس کے بعد نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت بنے تھے, اس میں فرماتے ہیں من الایمان حسن الخلق و اطعام الطعام, کہ ایمان کا جز ہے انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے, اچھا اخلاق اس کے اندر پایا جاتا ہو, لوگوں کو کھانا کھلائے اور کھانے کے لیے مطلب قربانی پیش کرے اور جانور ذبح کرے اس کی ہے. اور یہاں ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ ایک سواری پہ سوار تھے, اپنے گھوڑا تھا اونٹ تھا اس پہ سوار تھے, ایک شخص آ کے اپنے مہار کو پکڑ لیتا ہے. مطلب اس کا مقصد ہی نہیں تھا کہ وہ خدا نخواستہ اہانت یا کوئی ویسا برا سلوک کرے, نہیں, وہ مرل اپنے انسان اپنے علم کے حساب سے, اپنے سطح علم کے حساب سے اس کے اندر ادب و تہذیب پائی جاتی, تو ایک سوال کرنا چاہتا تھا. اور مہار پکڑ پوچھتا کہ یا رسول اللہ یہ بتایا کہ ای الاعمال افضل, اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اطعام الطعام و اطیاب الکلام, لوگوں کو کھانا کھلانا, انفاق کرنا اللہ کی راہ میں, اور اچھی گفتگو کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم مال کا انفاق نہیں کر سکتے, کم سے کم اچھے کلام کا انفاق تو کر سکتے ہیں اللہ کی راہ.
یقیناً, بالکل, بے شک.
تو یہ چیز
جی ہاں, بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو کسی
جی
کو
جی.
تو لہذا انسان ایسی گفتگو کرے, ایسا کلام کرے جو مفید واقع ہو.
ہاں, مفید واقع ہو, وہ بھی ایک طرح کا
اچھی گفتگو
انفاق ہے, اچھی گفتگو, اچھی بات, قرآن حدیث رسول ہو, اللہ کا کلام ہو, مثلا جو بھی, یا کسی کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, کوئی اس کی دنیاوی مشکل کو حل کرنے کے لیے, یا آخرت کے کسی مسئلے کو حل کرنے,
اچھا مشورہ بھی,
اچھا مشورہ, اچھے مشورے کو بھی صدقہ کہا گیا, کسی کو اچھا مشورہ دیں, اچھی رہنمائی کریں, اس کو بھی نیکی شمار کیا گیا اسلامی روایات. خیر, تو یہ اس میں بہت سے نکات ہیں, اس
اعطا میں سب چیزیں شامل ہو جاتی,
سب شامل ہو.
فاما من اعطا, جو عطا کرے, بخشش کرے, انفاق کرے.
لیکن اس میں جو خیال رکھنا ہے جس چیز کا, اس کی طرف, اس کے آگے کے لفظ میں اشارہ ہوتا ہے واتقا, کہ آپ جو بھی انفاق کر رہے ہوں ایک تو اس میں خلوص ہونا چاہیے, اور دوسرے واتقا ہی بعض لوگوں نے بھی تفسیر کی, آتا کا مطلب ہوتا ہے کہ مالی عبادات, اور واتقا کا مطلب مالی عبادات کے علاوہ جو عبادات ہیں. البتہ تقوی مالی عبادات میں بھی شرط ہے, اس لیے مفسرین نے کہا یہاں تاکید ہے کہ تم انفاق کر رہے ہو اللہ کی راہ میں, یہ تقوی پرہیزگاری اور نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے,
تقوی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ.
آتا وہ تقا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اس ایک اہم نقطہ ہے کہ آپ جب کسی پر انفاق کریں تو ریاکاری کے لیے نہ ہو, شو کے لیے نہ ہو, یا بعد میں احسان جتانے کے لیے نہ ہو, بلکہ خالصتاً جو ہے وہ للہ ہونا چاہیے. دوسرا اشارہ یہ ہے, دوسرا نقطہ, اہم نقطہ یہ ہے, وہ تقا سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ انہی لوگوں کے انفاق اور بخشش کو قبول کرتا ہے جس کے اندر پرہیزگاری پائی جاتی ہے.
سبحان,
انما یتقبل اللہ من المتقی, ہم نماز پڑھیں, ہم روزہ رکھیں, ہم عزاداری کریں, ہم مجلس کریں, ہم جو بھی اعمال اور عبادات انجام دیں, اگر ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں ہے, اگر ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے, اگر ہم واجبات پر عمل نہیں کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں. صریح آیت میں نے پڑھی, انما یتقبل اللہ, صرف اور صرف جو ہے وہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. اس میں بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں, خیر اس کے
بس انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی کا ہونا اولین شرط ہے,
اولین شرط,
پہلی شرط.
اچھا, اس کے بعد جو وصدق بالحسنی, یہ اس کے صفات بیان کی, اور وہ جو نیک جزا اس کو ملنے والی اس کی تصدیق کرے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اس کے لیے آسانیوں کے اسباب فراہم کر دیں گے. نہیں, اس دنیا میں بھی آسانیوں کے اسباب, یعنی توفیقات خدا اس کے شامل حال ہوتی چلی جائے گی ایک کے بعد دوسرے. اسی طرح قیامت میں بھی جو ہے وہ اس کے لیے, یعنی اسے دنیا میں بہشت کی راہیں اس کے لیے اللہ ہموار کر دے. اس کے بعد جب دوسرے گھروں کا تذکرہ ہوتا ہے, اس میں بعض نکات بیان کرنا چاہ رہا تھا. اما من بخلا واستغنا, اسے آتا کے مقابلے میں بخلا ہے. جس طرح آتا اور انفاق جو ہے وہ انسان کو خوشبختی کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح سے بخل اور کنجوس انسان کو بدبختی کی طرف لے جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مال جمع کر لوں گا، میں بخل سے کام لوں گا، میں کنجوسی کر لوں گا، اسی نتیجے میں میرا مال جمع کر ہو جائے گا تو میں یہ میری نجات کا سبب باعث بنے گا، میری سعادت کا. جبکہ ایسا نہیں ہے. آگے قرآن مجید اسی سورے میں ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو اسے ہلاکت کی طرف لے جائے گا.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
جی
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. مال اس کو بے نیاز نہیں کرے گا جب وہ ہلاک ہو رہا ہوگا، یعنی اسے ہلاکت سے بچا نہیں سکتا ہے. بلکہ یہ سبب وَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، یہ سبب بنے گا کہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی کا اس کے لیے زمینہ فراہم ہو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم سختیوں کے اسباب فراہم کر دیں، یعنی گناہ سے پھر وہ بجائے کہ نکلے اور گناہ کے دلدل میں دھستا چلا جائے گا.
اللہ اکبر.
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بخل کا نتیجہ ہلاکت ہے، اور بخل کا جو سرچشمہ جو بیان کیا گیا، انسان بخل کے کب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان دنیاوی چیزوں پہ مغرور ہوتا ہے، جب جو انسان فخر سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میرے پاس بچے گا کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے.
یہ یوں کہا جائے کہ اس دنیا کے مال کو جو اس کے پاس ہے اس کو اپنا سمجھتا ہے، اپنی ملکیت سمجھتا ہے.
جی جی.
کہ اگر میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اگر دے دوں گا تو کم ہو جائے گا.
کم ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں. بلکہ مال تو ظاہر سی بات ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے تم زکوٰۃ لو، کہ زکوٰۃ ان کی جو تطہیر کا باعث ہے، ان کے رشد و نمو کا باعث ہے، اس سے برکت ہوتی ہے. اور خود قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ پہ وعدہ کیا ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ جو ہم برادر مومن کی جو ہے مدد کرے گا، اس کو جو ہم کئی گنا بڑھا کے دیں گے، یہاں بھی دیں گے وہاں بھی. ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے وعدے پر بھی ایمان رکھتا ہے.
یقیناً، بے شک، اس میں کوئی شک
تو
نہیں.
یہ اہم نکات ہیں جو اس دو گروہ،
یقیناً اس میں بہت ہی خوبصورت اور اچھے تربیتی نکات ہیں جو قبل آپ نے بیان کیے.
جی.
چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 12 اور 13 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان علینا للہدا و ان لنا للآخرت والاولا، کہ ہدایت کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے.
جی جی.
تو ان دو آیات میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جبکہ بہت سارے انسان جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں.
جی جی. بہت ہی اہم آیہ کریمہ ہے جو واقعی ہر انسان کو توجہ دلاتی ہے اس بات کی طرف کہ ہم دیکھیں کہ جو اللہ نے ہدایت کا راستہ ہمارے لیے ہموار کیا ہے، اور جو صراحتاً اس آیت میں کہا ہے کہ ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. لیکن سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہو تو خود ہدایت کے معنی کیا ہے؟ تو ہدایت کے معنی میں دیکھ رہا تھا تعریف، خاص طور سے مفسرین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہدایت کا مطلب کوئی راستہ دکھانا، اور دوسری یہ کہ جس چیز کے مناسب جو کمال ہے اس کے لیے وہ کمال معین کرنا، اور اس کمال کی طرف اس کی رہنمائی کرنا.
جی.
لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو اس نے ہدایت کر دی. ابھی میں عرض کروں گا کہ البتہ یہ ہدایت بھی دو طرح کی.
اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ اس نقطے پہ ایک لمحے کے لیے گفتگو کو روک کے وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی.
بسم اللہ.
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ لیل کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان جو محب گفتگو ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں. انشاءاللہ سورہ لیل کے تعارف کے ساتھ ہم وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
انا سعیکم لشتہ، تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہیں. اللہ نے فرمایا تمہاری کوششوں کا رخ اور تمہارے اعمال کی جہات مختلف ہیں. بعد کی آیات میں ان مختلف جہات کا ذکر آتا ہے، وہ ہیں بخل، سخاوت، نیکی کی تصدیق اور تکذیب. جس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، یعنی اپنی فطرت کے تقاضوں کے خلاف جنگ نہیں کی بلکہ وہ فطری راہوں پر گامزن رہا، اس کے لیے اللہ آسان راستہ فراہم کرتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جبکہ بخیل اور نیکی کی تکذیب کرنے والے کے لیے اس قسم کے راستے آسان بنا دیں گے جن پر چلنے کے بعد وہ مشکلات میں گھر جائے گا۔ اپنی فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کے وجود کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہوگی جس کے باعث اسے سکون و آرام نصیب نہ ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، جو میری یاد سے روگردانی کرے تو بے شک اس کے لیے انتہائی سخت مشکل زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہادیان برحق کا اہتمام کیا اور رسول پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے طالب دنیا کو دنیا اور طالب آخرت کو آخرت مل جاتی ہے۔ دیگر آیات قرآنی سے یہ قاعدہ ہاتھ آتا ہے کہ طالب آخرت کے لیے دنیا بھی مل سکتی ہے لیکن طالب دنیا کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وہ شخص جو صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس قدر اکرام اور انعام سے نوازے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں سورہ لیل کے تعارف کے حوالے سے۔ امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ اور توجہ کے طالب ہیں اور انتہائی خوبصورت اور اہم گفتگو ہو رہی ہے قرآن مجید کی چند اہم آیات کے حوالے سے، کہ پروردگار عالم نے آیت نمبر 12 اور 13 میں، سورہ لیل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں کیا فرمایا، ان علینا للہدا و ان لنا للآخرت والاولا۔ جی قبلہ، پروردگار نے فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔
جی، میں عرض کر رہا تھا خود ہدایت کے معنی، ہدایت کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک بار یہ کہ راستہ دکھا دینا، ایک بار یہ کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہاں پہ اللہ نے ہدایت کو مخصوص کیا اپنے سے، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری، ہدایت ہمارا کام ہے۔ تو جیسا کہ بعض آیتوں میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جس میں سورہ قصص میں غالباً 56 آئے کریمہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کہ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے، واللہ اعلم بالمہتدین، اللہ کو پتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہدایت اللہ کا کام ہے اور ہدایت اللہ سے مخصوص ہے۔ مگر بعض آیات وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ انبیاء ہدایت کرتے ہیں۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لا تہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، مختلف آیات میں اس کی وضاحت کی گئی،
دین ہے، ایمان ہے، اسلام،
یہ تمام چیزیں۔ تو اب یہ نبی ہدایت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں یا یہ اللہ ہدایت کے فرائض کو انجام دیتا ہے، ان دونوں آیتوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ تو اس کو جمع اس طرح کیا جائے گا کہ اصالتاً اور بالذات دیگر کمالات کی طرح ہدایت بھی ایک کمال ہے اور اللہ سے مخصوص ہے بالذات، ٹھیک ہے، لیکن بالواسطہ ابھی اللہ اس کمال کو اپنے انبیاء علیہ السلام جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، ان کو عطا کرتا ہے، وہ اس کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ وہ ہدایت کام، ہدایت کرنا اس کا کام، انڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ دیگر انبیاء یا ائمہ علیہ السلام۔
اس لیے کہ یہ ہدایت کی ذمہ داری بھی اگر سونپی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے ان ہستیوں کو سونپی دی، لہذا حقیقت میں ہدایت کرنے کی یا ہدایت کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف دی جاتی ہے،
اللہ کی طرف دی۔
جیسے اس کی مثال یوں کہہ سکتے ہیں، قبلہ کے نہیں معلوم مثال کیسی ہے، ایک بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ اس بچے کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے والدین کا کمال ہے، اس لیے کہ وہ کام، وہ اچھائی جو ہے وہ والدین کی وجہ سے اس میں منتقل ہوئی ہے، یا والدین نے وہ کام اس بچے کو سکھایا،
ہاں، یا اپنے والدین کی اجازت سے اس نے کام کیا، کوئی بھی کسی بھی آپ اس میں ایک سرپرست ہے، کوئی ذمہ دار ہے، اس کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو اس کے آرڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں بھی مثال بطور مثال یہ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ میں یہاں کے اوپر واضح کروں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد آیات میں یہ من ہدایت کرنا اللہ کی ذمہ داری، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ہدایت کیسے انجام پاتی ہے؟ وہ اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے، نبی کی شکل میں بھیجتا ہے، امام کی شکل میں بھیجتا ہے، مختلف شکلوں میں بھیجتا ہے، جو آتے ہیں اور آنے کے بعد انسانوں کی ہدایت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منصب ہدایت کو یا ہادی و رہنما کے انتخاب کو اللہ نے ہمیشہ اپنے ذمے رکھا ہے، کبھی اپنے بندوں کے حوالے نہیں کیا کہ تم جسے چاہو نبی بنا لو، جسے چاہو نبی کا وصی بنا لو، جسے چاہو نبی کا جانشین بنا لو۔ اللہ نے ہمیشہ مختلف آیات، مثلا جناب آدم سے سلسلہ شروع ہوتا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روح زمین پر خلیفہ بنانے، میں بنانے والا ہوں،
یا دوسری آیت انی جاعلک للناس اماما،
انی خلافت جو منصب ہدایت ہے وہ میں دے رہا ہوں آدم کو، یا جو آپ نے آئے کریمہ بھی تلاوت
فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے،
انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ یہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، انا جعلنا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ یا دیگر آیت میں جعلناہم ائمتا یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جو ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں۔ یا یہ آیت کریم انا علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ تو یہ آیات ہی بتا رہی ہیں کہ ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، یا جسے اللہ منتخب کرتا ہے،
یا جسے امام یا نبی اور پیغمبر جو ہے وہ قرار دے اور اس کو یہ ذمہ داری سونپے کہ وہ انسانوں کے درمیان آ کے ہدایت کے کام کو انجام دے۔
ہاں، حتیٰ یہاں تک کہ جو اگر نبی کا کوئی جانشین بنانا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات ہیں، ان کے جانشین جو جناب ہارون ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے، کیا کہ وہ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ میرے بھائی میرے ہارون کو میرا وزیر بنا دے، یعنی خود نہیں بنایا کہ لیجیے میں بنا دے رہا ہوں لوگ تم قبول کر لو، نہیں، ادھر سے، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ کا ہے، انتخاب کا کام، میرا کام نہیں۔ لہٰذا وہ بتانا چاہتے ہیں میں دعا ہی کر سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ منتخب کرے گا وہ ظاہر و باطن ہر چیز کا اس کو علم ہے کہ کون کس میں کتنی استعداد ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنا، لیکن ہم جسے منتخب کریں، انسان و بشر اسے منتخب کرے گا، ظاہر سے پتہ اپنے لیے۔ آج ہم دیکھیں
100 عیب اور نقص جو ہے
نقص پایا جائے، آج آپ دیکھیں دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، ہم جیسے بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے،
یقیناً۔
تو یہ
بلا یہاں پہ اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو اگر کوئی نقطہ رہ گیا تو آپ بے شک بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ جب پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے، یقیناً پروردگار انسانوں کی ہدایت کے بغیر انہیں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ پروردگار نے ہدایت کر دی ہے انسانوں کی، پھر انسان جو ہے وہ گناہ کیوں کرتا ہے؟
جی، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، خاص طور سے ہمارے جوانوں کے لیے۔ وہ سوچیں کہ مثلاً آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس آلودہ اور سوسائٹی میں، آلودہ معاشرے میں اپنے گناہ سے نہیں بچا پاتے۔ میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں، پہلے اپنی اس آیت کے ذیل میں جو بات ہے اس کو میں کمپلیٹ کر دوں، وہ یہ کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ابھی ہدایت بھی دو طرح کی، ایک ہدایت وہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کے شامل حال، جس کو ہم ہدایت تکوینی کہتے ہیں، جس کو اللہ نے ہر انسان کی اور ہر مخلوق کی فطرت میں رکھ دیا ہے
کہ اسے ہدایت تکوینی،
ہاں، اسے علم کے اعتبار سے، اسے عمل کے اعتبار سے، اسے اس کی ہدایت کر دی اللہ نے، اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے ہر چیز کو۔ اس لیے آپ دیکھیں شہد کی مکھیاں ہیں، جو اس کو ہدایت کر دی وہ سارا اسی ہدایت کے تحت سارا کام انجام دیتی ہے، اور دیگر مخلوقات ہیں،
شہد نکالنا جو ہے وہ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے،
وہ ہدایت اللہ کی، وہ تکوینی ہدایت،
اچھا اسے ہدایت تکوینی
کہتے ہیں۔ اس طرح انسان کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ نے وہ استعداد اور صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ وہ اللہ کے جو معارف ہیں، جو دین کے معارف، اس کو سمجھے، وہ سمجھ کے عمل کر سکے ہر انسان کے اندر اللہ نے۔ اب اس کے بعد تشریعی ہدایت، یعنی تشریعی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے اس دنیا میں اس کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر دی،
اسباب فراہم کر دی،
اس کے لیے وسائل فراہم کر دی، فیسلٹیز فراہم کر دی، نبی کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں، مختلف اس کے جو نمائندے ہیں، علماء کی شکل میں، حتیٰ خاص طور سے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ اور بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اسے ہدایت کے طور پہ کتنا استعمال کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موضوع، مگر قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ نہ صرف انسان کو عمل کے لحاظ سے ہدایت کرتے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے انسان کی فکر کی ہدایت کرتے. اس لیے بار بار قرآن مجید میں فکر کے لیے زور دیا گیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں، کیسے ہم نے خلق کیا ہے، وہ کیوں نہیں سیر کرتے تاکہ اللہ کی آیات کو دیکھیں، وہ کیوں نہیں گردش و لیل و نہار میں غور، یہ کیوں ہے، یعنی فکری ہدایت کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان جو اپنے خالق کو پہچانے. اور یہ ہدایت کس لیے؟ تاکہ انسان اس کا بندہ بن جائے.
اور جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں ان کا سرچشمہ اور ان کی جو بنیاد اور اساس ہے
جی جی
وہ انسان کی فکر ہے. فکر صحیح ہوگی، فکر صحیح باعث بنتی ہے اچھے عمل کا، اور فکر غلط اور گمراہ کنندہ فکر جو ہے وہ انسان کے برے اعمال کا
جی. بہت ہی اچھا آپ نے نقطہ ہے بیان کیا. یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا ہو تو اس سے پہلے ہم سوچتے ہیں، کوئی برا کام کرنا ہو تو اس سے پہلے بھی ہمارے ذہن میں کچھ وسوسے کچھ خیالات آتے ہیں.
بالکل،
یعنی فکر جو ہے وہ اچھی فکر اچھا آؤٹ پٹ رکھتی ہے، اور بری فکر جو ہے برا آؤٹ پٹ رکھتی ہے.
یقیناً
ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے نفس پہ، اپنے خیال پہ، اپنے دل پہ کتنا کنٹرول رکھتے ہیں، ہم اچھی فکر کرتے ہیں یا بری فکر کرتے ہیں. ایک اہم نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو تکوینی ہدایت ہے جو ہر مخلوق میں اللہ نے رکھ دی ہے، اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. لیکن جو تشریح ہدایت ہے یہ انسان کے اختیار میں دیا ہے، ہم نے اسباب فراہم کر دیے، اب اجبار نہیں کسی کو، اب اختیار ہم نے دے دیا. ہم نے خود ابھی یہاں پہ دو گروہ نے بیان کی، ایک گروہ وہ ہے کہ جو اچھائی کے راستے،
من اعطا واتقا،
یہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نے جو یہ تشریح ہدایت کہ ہم نے اب اختیار، اچھائیاں تمہارے سامنے بیان کر دیں، برائیاں اب اختیار جو ہے وہ تم کو ہے.
دوسری آیت میں جہاں پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کر دی، اب وہ شاکر بن جائے یا اللہ کا کافر بندہ بن
جی. انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما
کفور،
ہم نے اسے راستہ دکھا دیا.
یہ آیت بھی تقریباً اس سے مشابہ ہے
جی
کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی ہدایت کا راستہ ہم نے دکھا دیا. اس کا مطلب یہ کہ اسباب فراہم کر دی ہیں دنیا میں.
جی جی، تو تکوینی ہدایت وہ ہے کہ جس میں انسان خلاف ورزی نہیں کر سکتا. الذی ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدا، ہر چیز کو خلق کیا پھر اس کی ہدایت کر دی، یہ تکوینی ہدایت کی طرف آیت اشارہ کر دی. اور دیگر آیت مثال کے طور پر اما سمود فہدیناہم، ہم نے قوم سمود کی ہدایت کی، فاستحب العمی علی الہدا، لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی. یہ تشریح ہدایت، یعنی اختیار تمہیں کرنا ہے. قرآن مجید میں ہم نے دونوں طرح،
یعنی ہدایت کا راستہ ہم نے دکھا دیا تھا انہیں، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے جو برائی کا راستہ اور گمراہی کا راستہ اسے انتخاب.
اس کے بعد والی آیت کریمہ میں ایک جملے میں ختم ہو، اس کے بعد آپ کو جو سوال تھا اس پہ میں آتا ہوں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں. یعنی تمہیں نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نے تمام وسائل فراہم کر دیے، اس کے بعد جو تمام چیزوں کا جو مالک حقیقی ہے وہ میں ہوں تمہارا. ٹھیک ہے، یہاں کے اوپر ہمیں تم نے آزادی دی ہے، تمہارے لیے فیسلٹیز فراہم کر دی، تم یہ سوچتے ہو کہ وہ ہے کہ اب ہم ہی جو ہے وہ وقت کے خدا ہیں. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں. یہ اور بات ہے کہ یہاں پہ نظام ایسا ہے کہ تم اگر اپنے دل کی آنکھ سے، بصیرت سے دیکھو تب تو تمہیں ہماری قدرت، ہماری خدائی نظر آئے گی، لیکن اگر دنیا نے تمہیں اندھا کر دیا ممکن ہماری خدائی نظر نہ آئے. لیکن ہماری خدائی کا جلوہ اور اس کی تجلی کا قیامت ہوگی کہ جب جو ہے وہ پانی کا پانی دودھ کا دودھ سب کے
لیے، یعنی آخرت ہماری ہے، اور پھر وہاں تمہیں اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا. پتہ چلے گا کہ تمہارے جو نیک اعمال تھے اس کے مقابلے میں ہماری قدرت کتنی ہے.
جی، وہاں سب زیادہ واضح ہو جائے گا.
پھر انسان جو ہے وہ
جی جی
گناہ، اتنے اسباب فراہم کر دیے ہیں پروردگار نے، ہدایت تکوینی بھی انسان کو دی ہے، ہدایت تشریح بھی انسان کو عطا کی ہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ کتنی آسانی سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالخصوص آج کا جو ماحول تو ایسا ہے کہ جہاں پہ گناہ کے راستے اور اس کے اسباب اتنے فراہم کر دیے گئے ہیں مصنوعی طور پر کہ ایک نوجوان بہت ہی آسانی سے بھٹک سکتا ہے.
جی، یقین بہت ہی اچھا اور مبتلا بے سوال ہے، اس حوالے سے کہ واقعی اس میں بہت سی جگہوں کے اوپر معاشرے کے جوان اس میں مبتلا ہیں. لیکن میں اس سے پہلے بات کہنا چاہوں گا کہ یہ مطمئن رہیں کہ ایک وہ جگہ کہ جہاں پہ گناہ کے وسائل اور اسباب فراہم نہیں ہیں، اور جہاں پہ گناہ کے وسائل فراہم ہیں اگر وہاں کوئی نیکیاں انجام دیتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور یہاں جہاں گناہ کے اسباب فراہم نہیں وہاں بھی انسان نیکیاں انجام دیتا ہے، تو ان دونوں کا آج مساوی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ عادل، اللہ انصاف کرنے والا،
صحیح.
اس کا جو اجر ہوگا جو گناہ اور آلودہ ماحول میں زندگی گزار رہا ہے اور اپنے گناہ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف جو ہے اپنے کو لے جا رہا ہے،
اس کا اجر زیادہ ہوگا،
اس کا اجر زیادہ،
صحیح.
اس کے بنسبت
اس انسان کی بنسبت یا اس مومن کی بنسبت جس کے پاس گناہ کے وسائل ہی نہیں،
وسائل ہی نہیں. اب یہ کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے.
اچھا قبلہ، ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک بریک لیتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چونکہ گناہ کے ماحول میں رہ کر انسان نیکیوں کی طرف اگر جائے تو اس کا اجر زیادہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں کے ماحول میں لے جاتے ہیں اور وہاں پھر جانے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہاں کے اس گناہ کے ماحول میں گھل مل جاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ میرے ذہن میں نقطہ ابھرا تھا، انشاءاللہ وقفے کے بعد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ لیل کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، رنگ خالق کی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اہل جنت کی سردار آل نبی، اہل جنت کی سردار آل نبی، شاہ دین کی قرابت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، موت آئے تصور میں ان کے ریاض، موت آئے تصور میں ان کے ریاض، موت آئے تصور میں ان کے ریاض، اس تمنا و حسرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
ناظرین، پیام رحمان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری گفتگو سورہ لیل کے تعارف کے حوالے سے چل رہی ہے. ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں. قبلہ، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو برے ماحول میں رہتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، اس کا اجر اس شخص سے زیادہ ہے کہ جو اچھے ماحول میں رہ کر اچھائیاں اور نیکیاں کرتا ہے.
جی، یقیناً ایسا ہی ہے. اگر آپ نے سوال کیا، ممکن ہے کہ بعض لوگ سوچیں لاؤ برے ماحول میں چل،
دو منٹ رہتے ہیں،
برے ماحول میں چلتے ہیں وہاں جا کے ہم نیکیاں کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو تاکید دیکھی گئی کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تب بلاد و کفر جو ہے وہاں سے ہجرت کریں، تو جائے کہ ہم اگر ہم پتہ ہے کہ ہم وہاں
برے ماحول سے اچھے ماحول کی طرف جائے، نہ کہ اچھے ماحول سے انسان ہجرت کرے،
جی
چونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کا ایمان اور دین یا اس کا اچھا عمل باقی رہے،
جی تو اب یہ کہ میں بہت ٹائم کم بچا ہے، میں اس کو بہت خلاصہ کروں کہ اب ہم گناہ کو خلاصے کیسے بچائیں، کس طرح سے بچائیں آج کے اس آلودہ ماحول میں. تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ رہی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص سے جیسے کہ میں اپنے گناہ سے نہیں بچا پا رہا ہوں میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ پانچ چیزوں کا انجام دو، اس کے بعد جو چاہے گناہ کرو تم. ایک تو اس میں یہ کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ کا رزق نہ کھاؤ،
اللہ
اس کے بعد جو چاہو گناہ کرو، اللہ کی حکومت اس کے اختیار اس کی سرزمین سے نکل جاؤ، جو چاہو تم گناہ کرو، اور ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ چلے جاؤ، اس کے بعد تم جتنا چاہو گناہ کرو. وہ کہا کہ جب تمہارا ملک الموت آئے تو اس سے دور کر دو اپنے کو ملک الموت کو، اور جہاں جو چاہو گناہ کرو. اسی طرح سے پھر آخری بات یہ کہی کہ جب جو ہے تم کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہو تو تم اس سے کہو جو جہنم میں لے کہ مجھے جہنم میں مت لے جاؤ، اور تم جو چاہو گناہ کرو. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تمہارے اختیار سے باہر ہیں، جب اختیار سے باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ان چیزوں کو تم یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم اس کی حکومت میں ہو، تم اس کا رزق کھا رہے ہو، ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے والا ہے، تم جہنم سے اپنے کو دور نہیں کر سکتے ہو، تو اپنے کو تم گناہ سے دور رکھ سکتے ہو. اگر ان چیزوں کو یاد رکھو گے تو یقیناً جو ہے وہ تم دیکھو گناہ
انسان
سے
اپنا کو گناہ سے بچا سکتا ہے.
جی
اور انبیاء علیہ السلام نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ خدا علیہ السلام نے اور بہت سارے راستے بتائے، جو
راستے بتائے جو خاص طور ملتا ہے کہ جب اس نے یہ روایت سنی تو اس نے توبہ کی، استغفار کی، اس نے کہا میرے لیے اب کافی ہے، آج کے بعد میں وہ کام کروں جو اللہ کو پسند ہے.
بہت شکریہ قبلہ، ٹائم ختم ہوا ہے. انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.